بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ آراف کی آیت 158 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے علی اربابی۔ اور سامعین اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور سیاسی مسائل پر تجزیہ بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد عید الفطر کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرمائیں گے، اور اس خصوصی پروگرام کے بعد اخبارات کی شہ سرخیوں پر مشتمل پروگرام آئین صحافت سنیں گے۔ پروگرام آئین صحافت کے بعد ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا۔ سامعین، یہ تو نہیں، اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہماری شام کی دوسری مجلس کی یہ نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارے لائف نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehat.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:30 بجے سن سکتے ہیں۔ حالات حاضر جائزے پر مشتمل پروگرام نیم نگاہ پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 9:00 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ سامعین، اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم شام کی نشریات میں خبریں لے کر حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں ہوتی ہیں، تو لیجیے سماعت فرمائیے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر صہیونی فوج کی جارحیت، وسیع فضائی حملے اور گولہ باری، شہدائے فلسطین کی تعداد 119 ہو گئی۔ دنیا کے حریت پسند اور امت مسلمہ قبل اول مسجد الاقصی کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑی ہو، حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی اپیل۔ فلسطین سے صہیونیوں کا غاصبانہ قبضہ ختم کرایا جائے، عالمی برادری سے اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کا مطالبہ۔ ہندوستان میں کورونا کی نئی لہر میں معمولی کمی، یومیہ متاثرین کی تعداد 3.5 لاکھ سے کم لیکن اموات 4,000 سے زائد۔ اور پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ سینی حکومت کے 160 جنگی طیاروں نے غزہ کے مختلف علاقوں کو وحشیانہ بمباری کا نشانہ بنایا ہے۔ سینی حکومت کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ 160 جنگی طیاروں نے صرف 40 منٹ کے اندر شمالی غزہ پٹی میں 150 اہداف پر 450 میزائل فائر کیے ہیں۔ صہیونی فوج کے ترجمان نے گزشتہ رات کے اس حملے کو گزشتہ چند روز کے دوران انجام پانے والی سب سے بڑی کارروائی قرار دیا ہے۔ صہیونی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صہیونی جنگی طیاروں کے ساتھ ہی اس غاصب حکومت کے ٹینکوں اور توپوں نے بھی غزہ کے بے گناہ عوام پر شدید گولہ باری کی ہے۔ صہیونی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایک گھنٹے میں فلسطینیوں پر توپوں کے 500 اور ٹینکوں کے 50 گولے برسائے گئے۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ صہیونیوں کے وحشیانہ حملوں میں 119 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 27 بچے اور 11 خواتین شامل ہیں، جبکہ 600 سے زیادہ فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ فلسطینی استقامتی محاذ نے بھی جمعے کی صبح صہیونی فوج کے حملوں کے جواب میں تل ابیب اور چند دیگر صہیونی کالونیوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ عز الدین قسام بریگیڈ اور سرایا القس بریگیڈ نے تل ابیب اور اسقلان نیز اشدود سمیت کئی صہیونی کالونیوں پر دسیوں میزائل اور راکٹ فائر کیے۔ الاقصی چینل نے بھی رپورٹ دی ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا جب حماس کے میزائلوں نے شمالی مقبوضہ فلسطین کے مرج بن عامر نامی علاقے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا اور اس کے میزائل اس علاقے تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ اس کے ساتھ ہی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے فوجی بازو قسام بریگیڈ کے بیان میں کہا گیا کہ غزہ ساخت کے ڈرون طیاروں کو بھی میدان جنگ میں اتار دیا گیا ہے۔ عز الدین قسام بریگیڈ نے اپنے بیان میں اعلان کیا کہ شمشیر قدس نامی اس جنگ میں نئے ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور مقامی ساخت کے شہاب ماڈل کے کئی ڈرون طیاروں سے غزہ کے قریب واقع صہیونیوں کی فوجی گاڑیوں کے ڈپو اور شمالی غزہ کے ساحل پر واقع گیس اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ فلسطینی استقامتی محاذ نے غزہ پر زمینی حملے کی دھمکی پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے زور دے کر کہا ہے کہ زمینی جنگ استقامتی محاذ کی کامیابی کا نزدیک ترین راستہ ہے اور اس جنگ میں صہیونی فوجیوں کا انجام ہلاکت اور قید کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے عالم اسلام سے مسجد الاقصی کے دفاع میں اٹھ کھڑے ہونے کی اپیل کی ہے۔ فلسطینی عوام کی مزاحمت اور اسرائیل پر راکٹ اور میزائل حملوں کے درمیان حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے پوری عرب اور اسلامی اقوام نیز ساری دنیا کے حریت پسند انسانوں سے اپیل کی ہے کہ مسجد الاقصی کے حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں اور فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کریں۔ اسماعیل ہنیہ نے اپنے پیغام میں فلسطینی عوام، عرب اور اسلامی اقوام، نیز دنیا بھر کے آزاد منش انسانوں کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کی ہٹ دھرمی اور غنڈہ گردی کے خلاف ڈٹ جانے کی تعریف اور اظہار تشکر کیا ہے۔ دوسری جانب حماس کے نائب سربراہ صالح العاروری نے کہا ہے کہ حماس کو اصولی طور پر جنگ بندی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، تاہم جنگ کی وجوہات ہنوز باقی ہیں۔ ان کا اشارہ بیت المقدس اور مسجد الاقصی کے خلاف اسرائیل کے مجرمانہ اور توسیع پسندانہ اقدامات کی جانب تھا۔ صالح العاروری نے مزید کہا کہ حماس جنگ کی خواہاں نہیں ہے، لیکن ثالثی کرنے والوں کے لیے ہمارا موقف پوری طرح واضح ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف حملے بند کرنے اور مسجد الاقصی میں آزادانہ عبادت کے حق کو تسلیم کرنے کا اعلان کرے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے دنیا بھر کی حکومتوں اور عالمی اداروں سے جاری صہیونی جرائم اور جاہریت کا مقابلہ کرنے اور غاصبانہ قبضہ ختم کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کے وزارت خارجہ و ترجمان نے یوم النکبہ کی مناسبت سے ایک بیان جاری کر کے دنیا کے ممالک اور عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطین پر غاصبانہ قبضہ ختم کرانے اور صہیونیوں کے وحشیانہ جرائم کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں۔ وزارت خارجہ کے اس بیان میں کہا گیا کہ اس سال یوم النکبہ ایک ایسے وقت آیا ہے جب پائیدار فلسطین قدس پر غاصب اور درندہ صفت صہیونی حکومت کے بے شرمانہ مظالم کے ایک نئے مرحلے سے دوچار ہے اور خون اور قیام کی حالت میں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ 73 سال پہلے 14 مئی 1948 کو ملت فلسطین ایک بین الاقوامی سازش کے تحت اپنی آبائی سرزمین سے محروم کر دی گئی اور اس کی جگہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کی ایک دہشت گرد اور جعلی حکومت قائم کر دی گئی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ صہیونیوں نے غصب شدہ فلسطین کو ملت فلسطین اور علاقے کے اقوام کے خلاف دہشت گردی کا اڈہ بنا رکھا ہے اور ان 73 برسوں میں امریکہ اور بعض دیگر عالمی طاقتیں اس خبیث حکومت کی حمایت کرتی رہیں اور اب بھی اس دہشت گرد حکومت کے لامتناہی جرائم پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ جرائم پیشہ صہیونیوں نے بین الاقوامی قوانین و معیارات کے برخلاف نیز و تلوار کے بلبوتے پر تمام فلسطینی زمینوں پر قبضہ کر لیا، اس کی آبادی کے تانے بانے کو درہم برہم کر دیا، مقامی افراد کو دربدر اور بے گھر کر دیا اور ان کی جگہ اس مقدس سرزمین پر صہیونی مہاجروں کو لا کر بسا دیا۔ اس بیان میں مزید کہا گیا کہ افسوس کہ ایسی حالت میں جب آج کل بیت المقدس پر غاصب صہیونی حکومت اپنے پست وجود کا قانونی جواز ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے، ہم نسل پرست صہیونیوں کے ہاتھوں نہتے اور بے پناہ فلسطینیوں کے قتل عام اور بیت المقدس نیز دیگر دینی مقامات کے تقدس کی پامالی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تاہم پروردگار کے لطف و کرم سے اسے عوامی استقامت اور انتفاض فلسطین کے دندہ شکن کا جواب کا سامنا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزارت خارجہ کے اس بیان میں فلسطین کے مظلوم عوام کے خلاف بیت المقدس کی غاصب حکومت کے حالیہ مجرمانہ اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہوئے حکومتوں اور عالمی اداروں سے صہیونیوں کے جاری جرائم کا مقابلہ کرنے اور غاصبانہ قبضہ ختم کرانے کی ذمہ داری پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس بیان کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران نے فلسطینی اہداف سے یکجہتی کا اعلان کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ بحران فلسطین کے واحد رائے حل اس ملک میں سیاسی نظام کی تشکیل اور فلسطینیوں کو مکمل خود مختاری کے لیے ریفرنڈم کرانا ہے، جس میں فلسطین کے تمام اصلی باشندوں کو شامل کیا جائے اور صرف انہی کی رائے لی جائے۔ فلسطینی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے مغربی کنارے کے مختلف شہروں میں مظاہرے کر کے فلسطینی اتھارٹی اور اسرائیل کے درمیان انٹیلیجنس تعاون کی مذمت کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق نابلس، جنین، الخلیل، رام اللہ، طول کرم سمیت مغربی کنارے کے متعدد شہروں میں مظاہرے کیے گئے اور تحریک مزاحمت کی حمایت میں نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین نے غزہ کے عوام کے خلاف صہیونی جارحیت کے خلاف بھی اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اور اسرائیل کے ساتھ فلسطینی اتھارٹی کے انٹیلیجنس تعاون کی مذمت کی۔ جنوبی نابلس کے الحوارہ پاس، شمالی جنین میں الجملہ، العروب کے داخلی راستے، شمالی الخلیل کے بیت امر ٹاؤن میں فلسطینی نوجوانوں اور صہیونی فوجوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ غزہ پر صہیونی جارحیت کے حوالے سے امریکی حکام نے ملا جلا ردعمل ظاہر کیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی سربراہ نینسی پلوسی نے فلسطینیوں کے حقوق کو اکثر نظر انداز کرتے ہوئے عام فلسطینی شہریوں کے خلاف غاصب صہیونیوں کے مجرمانہ اقدامات کی حمایت کی ہے۔ نینسی پلوسی نے بے گناہ فلسطینی شہریوں پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر کہا کہ واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان بہت گہرے تعلقات ہیں اور اسرائیل کی سلامتی امریکہ کی سلامتی شمار ہوتی ہے۔ نینسی پلوسی کے برخلاف ایوانی نمائندگان کے بہت سے ارکان نے فلسطینی علاقوں پر صہیونی حکومت کے حالیہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ امریکی ایوانی نمائندگان کی رکن آیانا پرسلے نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے پر ہرگز خاموش نہیں رہ سکتی کہ امریکی عوام کے ٹیکس سے حاصلہ رقوم سے اسرائیل کا بجٹ مختص کیا جائے اور یہ بجٹ فلسطینیوں کے گھروں کو منہدم اور انہیں بے گھر کرنے کے لیے استعمال ہو۔ امریکی ایوانی نمائندگان کی ایک اور رکن کوری بش نے صہیونی حکومت کی مالی معاونت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ امریکی ٹیکس دہندگان کا پیسہ فوجی مقاصد اور غاصبانہ قبضے کے لیے خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیاہ فاموں کی زندگی کے جدوجہد اور فلسطین کی آزادی کی تحریک ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے مقبوضہ فلسطین میں حالیہ کشیدگی کی بنا پر ویانا مذاکرات روک دینے کی ریپبلکن کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے مظالم کی حمایت کرتے ہوئے ویانا مذاکرات سے باہر نکل آنے کی ریپبلکن لیڈروں کی درخواست مسترد کرتے ہوئے مذاکرات جاری رہنے پر زور دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے پرامن ہونے کے بارے میں ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے متعدد رپورٹوں کے باوجود دعویٰ کیا کہ ایٹمی ہتھیاروں یا کم وقت میں اسے بنانے کی صلاحیت پیدا کرنے کے بعد ایسا ایران بن جائے گا جو ممکن ہے مزید تحفظ کے ساتھ دیگر اقدامات انجام دے۔ ریپبلکن سینیٹروں نے مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کی حالیہ جارحیت کی حمایت کرتے ہوئے ایران پر حماس کی مالی مدد کرنے کا الزام لگایا۔ ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد کم ہو کے 3.5 لاکھ سے نیچے چلی گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے جمعے کو جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 3,43,144 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد اس ملک میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 2,40,46,809 ہو گئی۔ اس دوران 3,44,776 کورونا کے مریض شفایاب ہو کے اسپتالوں سے رخصت کیے گئے، جس کے بعد ہندوستان میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 2,79,599 ہو گئی۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 4,000 اموات کا اندراج ہوا، جس کے بعد سے کورونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 2,62,317 ہو گئی ہے۔ ادھر پاکستان کورونا کی دوسری لہر کی پیک سے گزر گیا ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق اس ملک میں کورونا کی دوسری لہر میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کا تناسب پیک سے 61% نیچے آ گیا ہے۔ اس دوران پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 2,517 افراد کے کورونا میں مبتلا ہونے کی رپورٹ موصول ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں کورونا سے 48 افراد انتقال کر گئے، جس کے بعد ملک بھر میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 19,384 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں پٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس ملک میں پٹرول اور ڈیزل قیمتیں ریکارڈ سطح پر چل رہی ہیں اور ان میں روز کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے 4 بڑے میٹرو شہروں دہلی، ممبئی، کولکاتہ اور چنئی میں جمعے کو دونوں ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ افغانستان کے عوام نے کابل میں دہشت گردانہ حملے اور بے گناہ اسکولی طالبات کی شہادت پر رہبر انقلاب اسلامی کے حالیہ دردمندانہ بیان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کابل کے عوام اور سید الشہدا گرلز اسکول کی انتظامیہ اور اساتذہ کہنا ہے کہ سید الشہدا گرلز اسکول پر دہشت گردانہ حملے کی رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے مذمت اور شہید ہونے والی طالبات کے پسماندگان سے اظہار ہمدردی سے شہدا کی روح اور پسماندگان کو تسکین ہوئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی نے کابل کے سید الشہدا گرلز اسکول پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ لعنت کرے ان ظالموں اور مجرموں پر جنہوں نے مظلوم و معصوم افغان طالبات کو خاک و خون میں غلطہ کر کے شہید کیا اور ظلم کی انتہا کر دی۔ سنیچر و کابل میں سید الشہدا گرلز اسکول پر دہشت گردانہ حملے میں 85 افراد شہید اور 125 زخمی ہو گئے تھے۔ اس دہشت گردانہ واقعے کے مختلف حلقوں کی جانب سے شدید مذمت کی گئی۔ ایرانی ماہرین کے تیار کردہ پہلے سپر کمپیوٹر سی مرخ کی رونمائی آئندہ اتوار کو کی جائے گی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سربراہ وحید یزدانیان نے سپر کمپیوٹر سی مرخ کی رونمائی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں 10 سے کم ممالک اس ٹیکنالوجی کے مالک ہیں اور ایران ان میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپر کمپیوٹر دنیا کے کسی بھی ملک کی طاقت کے عناصر میں شامل ہے اور جس ملک کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہو وہ آزاد ہے اور اپنے ڈیٹا کا از خود تجزیہ و تحلیل کر کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لازمی فیصلے کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ Thank you. ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اس مرحلے میں ہم سیاسی حالات کا جائزہ لیتے ہیں، تو اس حوالے سے آج بھی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھی اور تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ سوال کرنا چاہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ نے شام کا دورہ کیا ہے اور خطے کی موجودہ کشیدہ صورتحال کے تناظر میں شام کے اعلی حکام سے ملاقات کی ہے، تو ایرانی وزیر خارجہ کے دور شام کے بارے میں آپ کیا تبصرہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے بالخصوص مشرق وسطی، اور اگر ہم اس کو بھی مزید فوکس کریں تو اس وقت فلسطین کے اندر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور جس انداز سے غاصب صہیونی حکومت نے مسجد الاقصیٰ اور بالخصوص مشرقی بیت المقدس کے اندر اور وہ جو معروف محلہ ہے جہاں سے فلسطینیوں کو نکالا گیا ہے شیخ جرا، اس عنوان سے جو مشکلات اور جو ایک عالمی سطح پہ صورتحال سامنے ہے، تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے ایران کے وزیر خارجہ جب شام کے دورے پہ ہیں اور اس دورے میں یقیناً خطے کی جہاں پہ دوسری بہت ساری ایسی بحرانی صورتحال ہے اس پہ انہوں نے گفتگو کی ہوگی، اور یقیناً اس میں فلسطین کا موضوع سر فہرست رہا ہوگا، کیونکہ یہ بات بھی ہمارے سامعین کے مد نظر ہوگی کہ شام کا ایک علاقہ گولان ہائٹس، جن کو جولان کی پہاڑیاں بھی کہا جاتا ہے، وہ شام کا علاقہ ہے کہ جس کو اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ مقبوضہ علاقہ ہے اور اس پہ وہ کبھی بھی اپنی ملکیت ظاہر نہیں کر سکتا، اور عالمی سطح پہ بھی اس کو ہمیشہ گولان ہائٹس کو شام کا حصہ ہی تصور کیا جاتا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں یعنی یہ ایک انتہائی غیر سفارتی اور غیر روایتی ایک اقدام ٹرمپ کی طرف سے، جیسے اس نے اور بہت سارے ایسے اقدامات کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس نے گولان ہائٹس کو بھی امریکہ کی طرف سے سرکاری طور پر اسرائیل کی پراپرٹی یا ملکیت قرار دیا تھا، البتہ یہ صرف امریکہ کی طرف سے ہے، نہ سلامتی کونسل نہ عالمی ادارے نہ جو بھی رائج دنیا کے یعنی عرضی سالمیت سے متعلق جو فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں یا ریکمینڈ کرنے والے ہیں، انہوں نے کبھی بھی اس کو قبول نہیں کیا، لیکن بہرحال ٹرمپ کی ہٹ درمی کے نتیجے میں اس ایشو کو بھی جو ہے وہ انہوں نے اسرائیل کے حق میں جو فیصلہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس لحاظ سے تو اسرائیل اور شام کے عنوان سے ایک ہمسایہ ہونے کے عنوان سے اس غاصب سی حکومت کے ہمسائیگی کا سب سے فوری جو نتیجہ یا اثر پڑتا ہے جب بھی کوئی حالات کشیدہ ہوتے ہیں تو وہ شام ہے، اور شام کے اندر بھی ظاہر ہے شام کے عوام کے اندر، شام کے مجاہدین کے اندر، یا شام عرصے سے مقاومتی جماعتوں کا تنظیموں کا مرکز رہا ہے، دمشق کو مقاومت کا مرکز کہا جاتا تھا، اور ظاہر ہے اب جب یہ حالات کشیدہ ہیں تو شام کا کردار بہت نمایاں ہو کے سامنے آئے گا، اور اس میں ظاہر ہے جو مقاومت کی تنظیمیں ہیں انہوں نے ماضی میں بھی شام اور لبنان سے فائدہ اٹھایا ہے ہمسایہ ہونے سے، اور اس سے جنگی اسٹریٹجی پہ بھی اثر انداز ہوئے ہیں، تو ایک تو یقیناً یہ موضوع وزیر خارجہ کے دورے کے دوران جہاں پہ انہوں نے بشار اسد سے ملاقات کی ہے، اپنے ہم منصب شامی وزیر خارجہ سے بھی اور اہم مقام سے ملاقات کی، لیکن ایک اور ایشو جس کو کسی حد تک خود جواد ظریف صاحب کی بھی پریس میٹنگ میں یا پریس کانفرنس یا اختتامی بیان میں جو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، وہ شام کے اندر جو جمہوری عمل کے عنوان سے ایران کی حمایت ہے، یعنی اس وقت شام کے اندر غالباً 26 مئی کو صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، اور ایران نے بڑی بھرپور حمایت کی ہے کہ شام کے اندر، چونکہ اس کا بھی ایک پس منظر ہے کہ شام کی حمایت، ویسے تو ایران اور شام کے تعلقات ہمیشہ بڑے اچھے رہے ہیں اور مختلف تمام تر علاقائی سیاسی صورتحال میں نشیب و فراز آتے رہے، لیکن ایران اور شام کے تعلقات حافظ الاسد سے لے کے اب ان کے فرزند بشار اسد تک ہمیشہ بڑے اچھے اور خوشگوار تعلقات رہے، اور ہمیں ہمیشہ اس میں فروغ ہی دیکھا گیا ہے، اور اس دورے میں بھی جو ابھی وزیر خارجہ نے کیا ہے اس میں بھی یہی صورتحال رہی، حتیٰ ایران نے مزید اپنے وہاں پہ سفارتی دفاتر جو ہیں وہ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، اب حلب میں بھی کونسلیٹ بنانے کی بات ہوئی ہے، لازکیہ میں ایک نیا کونسلیٹ بن رہا ہے، ایک اور چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ آستانہ مذاکرات ہیں. جب آستانہ مذاکرات کے اندر روس، ترکی، ایران اور شام، ان ممالک کے اندر شام کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کیا گیا تھا.
جی.
یعنی یہ وہ دور تھا جب یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے، تو دنیا، امریکہ اور سب جو ہیں وہ عرب ممالک شام کے صدر بشار اسد کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کی حکومت کو باقاعدہ حکومت قانونی نہیں مانتے تھے. حتیٰ عرب لیگ کے اندر اور دوسرے او آئی سی کے اندر ان کی جو رکنیت کے بارے میں سوال اٹھا دیے گئے تھے کہ بشار اسد کو جو ہے اس میں رکنیت نہیں دی جائے گی، نمائندگی نہیں دی جائے گی. تو بہرحال اس وقت چونکہ اس کے آستانہ مذاکرات کے اندر بھی یہ تھا کہ یہ حکومت باقاعدہ ایک سیاسی عمل کو جاری رکھے گی اور حالات جو ہی نارمل ہوں گے تو یہ انتخابات بھی کرائے گی. تو ابھی 26 مئی کے جو انتخابات ہیں یہ آستانہ مذاکرات کے اسی میٹنگ کے اندر جو فیصلے ہوئے تھے ان میں سے ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ وہاں پہ مذاکرات کیے جائیں گے، انتخابات انجام پائیں گے. اور ایران نے بھی اسی بنیاد پہ بھرپور ساتھ دیا ہے، اعلان کیا ہے کہ ہم آپ کے سیاسی عمل میں آپ کے ساتھ ہیں اور عالمی برادری کو بھی اس میں جو ہے نا وہ کنونس کریں گے کہ ایک ملک جس پہ 80 سے زیادہ دہشت گردوں ممالک نے حملہ کیا، کیا کیا پورا ملک تباہ کر دیا، لیکن یہ ملک اب اپنی پوزیشن پہ واپس آ رہا ہے. سعودی عرب بھی اپنے تعلقات بحال کر رہا ہے، عرب دنیا بھی تعلقات بحال کر رہی ہے، اور بشار اسد نے بھی ایک بڑا فیصلہ کیا ہے 26 مئی کو انتخابات کا. تو اس دورے میں یہ انتخابات بھی زیر بحث رہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس بحث میں حصہ لیا. اور سامعین، اب ریڈیو تہران کے تبصرہ، سیف القدس جنگ اور اسرائیل کے لیے اس کے نتائج. اسرائیل اور فلسطینی مزاحمت کے درمیان سیف القدس سے موسوم جنگ کو شروع ہوئے 4 دن گزر چکے ہیں. اگرچہ اسرائیل نے غزہ شہر کی رہائشی عمارتوں پر جارحانہ حملے کیے ہیں اور حملوں میں 100 سے زیادہ فلسطینی شہید بھی ہوئے ہیں، تاہم یہ جنگ اسرائیل کے لیے بھی سنگین نتائج کی حامل رہی ہے اور اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی شمار ہوتی ہے. اس جنگ کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ فلسطینیوں نے غزہ سے مقبوضہ علاقوں پر سینکڑوں راکٹ اور میزائل فائر کیے ہیں. جیسا کہ اسرائیل نے بھی اعلان کیا کہ جنگ شروع ہونے کے 3 ابتدائی دنوں میں 1500 سے زائد راکٹ اور میزائل غزہ سے مقبوضہ علاقوں پر فائر کیے گئے ہیں. اس دن قسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے عیاش نامی درمیانی مار کرنے والے میزائل کو رامون ایئرپورٹ پر داغے جانے کی خبر دی اور کہا کہ یہ میزائل 250 کلومیٹر تک مار کرنے کی اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ان میزائلوں کو کے رینج میں اضافے اور اسی طرح مزاحمتی گروہوں کی جانب سے ایک طولانی جنگ کی آمادگی کے اعلان سے اس امر کی غمازی ہوتی ہے کہ مزاحمتی قوت کے پاس ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے. یہ ایسے میں کہ غزہ سن 2006 سے اب تک ہما جانبہ محاصرے میں ہے. اس طرح سے مزاحمتی گروہوں نے مسلط کردہ محاصرے کو فوجی خود انحصاری کے موقع میں تبدیل کر دیا ہے اور یہ اسرائیل کے لیے ایک انتباہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مقبوضہ علاقوں پر فلسطینیوں کے راکٹوں اور میزائل حملوں میں 9 صہیونیوں کی ہلاکتوں اور ان کے پناہ گاہوں میں پناہ لینے سے اس امر کی غم ماضی ہوتی ہے کہ بہت سے راکٹ اور میزائل جو فلسطینیوں نے داغے ہیں وہ اسرائیل کے آئرن ڈوم سے عبور کر گئے ہیں. اس لیے اس جنگ میں آئرن ڈوم کا دو جہت سے جائزہ لیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ یہ آئرن ڈوم مزاحمتی گروہوں کے بڑے پیمانے پر راکٹ اور میزائل حملوں کے مقابلے میں ناتواں نظر آیا ہے، اور دوسری جانب اس سسٹم کے استعمال سے اسرائیل کو بھاری مادی اخراجات اٹھانے پڑیں گے. صہیونی جریدے اسرائیل ہیوم کے توسط سے نشر ہونے والی اطلاعات کی بنیاد پر آئرن ڈوم کے ذریعے ہر راکٹ یا میزائل کو نشانہ بنانے یا انٹرسپٹ کی لاگت $80,000 ہے. درحقیقت صہیونی فوجی فلسطینی مزاحمت کے بہت کم قیمت والے اور چند ہزار ڈالر کے میزائلوں اور راکٹوں کا مقابلہ کرنے اور ان کو ناکارہ بنانے کے لیے مجبور ہیں کہ اپنے میزائل فائر کریں، اور وہ جو میزائل فائر کرتے ہیں اس کی قیمت $80,000 ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ فلسطینی مزاحمت نے پہلے کی جنگوں کے برخلاف حالیہ جنگ میں اسرائیل کے اسٹریٹجک علاقوں جیسے ایئرپورٹوں کو نقصان پہنچایا ہے. اسی سلسلے میں فلسطینی مزاحمت نے میزائل فائر کر کے بن گیورن ایئرپورٹ کی سمت جانے والے تمام فلائٹوں کا رخ موڑ دیا ہے، اور اب وہ بن گیورن ایئرپورٹ پر لینڈ نہیں کر رہی ہیں. دریاسنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ رامون پر بھی، جو غزہ سے 220 کلومیٹر دور ہے، میزائل کا حملہ کیا جس کے سبب یہ ایئرپورٹ بھی بند ہو گیا ہے. فلسطینی مزاحمت کی صلاحیت و توانائی سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے، اور جنگ جاری رہنے کی صورت میں یہ اسرائیل کے لیے ایک ٹھوس انتباہ بھی ہے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، اور پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وصلى الله على نور كزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 24 اردی بہشت 2 شوال اور 14 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. دو شوال سن 604 ہجری قمری کو مشہور محدث اور ماہر علوم قرآن ابوبکر نقاش کا انتقال ہوا. وہ اوائل جوانی میں ہی بغداد گئے اور اپنے دور کے معروف اساتذہ سے دینی علوم کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد متعدد اسلامی ملکوں کا سفر کیا اور علم حدیث و دیگر دینی علوم میں مہارت حاصل کی. ابوبکر نقاش اپنی حیات میں ہی قرات قرآن اور احادیث نقل کرنے میں ایک خاص مقام رکھتے تھے. مشہور مسلمان مورخ اور کتاب الفہرست کے مؤلف ابن ندیم نے ابوبکر نقاش کی بہت سی کتابوں کا ذکر کیا ہے، جس میں تفسیر قرآن سے متعلق کتاب شفاء صدر قابل ذکر ہے. 14 مئی سن 1796 عیسوی کو چیچک کے ٹیکے کا پہلا تجربہ کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وبائی صورت میں اس کا آغاز سن 544 عیسوی سے ہوا اور 10ویں صدی عیسوی تک ایشیا کے تمام ممالک میں چیچک کی بیماری عام ہو چکی تھی۔ نیز طبیب اس کے علاج سے عاجز تھے۔ 18ویں صدی میں یورپ میں یہ وبا بڑی تیزی سے پھیلی اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 100 سال کے عرصے میں تقریباً 6 کروڑ افراد چیچک سے مر گئے۔ برطانوی طبیب ایڈورڈ جینر شروع سے ہی چیچک کی روک تھام کے بارے میں سوچا کرتے تھے اور یہ سارے مشاہدات اور تجربات ان کے پیش نظر تھے۔ اس برطانوی طبیب نے گائے کی چیچک کے معاینات لے کر 1 سالہ صحت مند بچے جیمز فیپس کے جسم میں داخل کیے۔ یہ تاریخی تجربہ 14 مئی 1796 کو کیا گیا۔ 2 ماہ بعد انہوں نے مذکورہ بچے کو دوبارہ چیچک کا ٹیکہ لگایا، لیکن اس پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ جینر نے اپنے تجربات شائع کرائے تو کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، مگر اکثریت نے اس کو سراہا اور بالآخر برطانوی پارلیمنٹ نے انہیں سر کا خطاب دیا۔ کئی دیگر ممالک نے بھی ان کو مختلف اعزازات سے نوازا۔ چوبیس اردی بہش سن 1270 ہجری شمسی کو مجاہد عالم دین اور مجتہد آیت اللہ مرزا حسن شیرازی نے برطانوی استعمار کی لوٹ مار اور غارت گری کو روکنے کے لیے ایک فتویٰ جاری کیا، جس سے تمباکو کا لائسنس ختم کیے جانے کی راہ ہموار ہوئی۔ واضح رہے کہ ناصر الدین شاہ قاجار کے یورپ کے دورے کے دوران برطانوی وزیراعظم کے مشیر ٹالبوٹ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، جس کی روح سے ایرانی تمباکو کی برآمد، پیداوار اور فروخت کے حقوق 50 سال کے لیے برطانوی کمپنی ریجی کو دے دیے گئے۔ یہ معاہدہ درحقیقت برطانوی استعمار کے پھیلاؤ اور ایران کو لوٹنے کا ایک بہانہ تھا۔ ایران کے مسلمان عوام اور باخبر علماء نے اس کی سخت مخالفت کی۔ تمباکو کا استعمال حرام کرنے پر مبنی آیت اللہ مرزا شیرازی کے فتوے کے بعد ایرانی عوام نے اپنے حق توڑ دیے اور تمباکو کی خرید و فروخت اور استعمال سے گریز کیا۔ اس طرح ناصر الدین شاہ قاجار برطانوی کمپنی کو دیے جانے والے تمباکو کے حقوق منسوخ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ چودہ مئی سن 1948 کو وسیع پیمانے پر فلسطینیوں کے قتل عام کے بعد مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ پہلی عالمی جنگ میں عثمانی حکومت کی شکست کے بعد برطانوی فوجیوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ 5 سال بعد برطانیہ کے زیر اثر لیگ آف نیشنز نے فلسطین پر اس ملک کے کنٹرول اور وہاں پر ایک یہودی حکومت کی تشکیل کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد صہیونی تنظیموں نے اس توسیع پسندانہ مقصد کے تحت دنیا کے مختلف علاقوں، خصوصاً یورپ سے یہودیوں کی ایک بڑی تعداد کو لا کر یہاں بسانا شروع کیا، اور ساتھ ہی دہشت گردانہ کارروائیاں کر کے فلسطینیوں کو اس سرزمین سے نکالنے پر مجبور کیا۔ نومبر 1947 عیسوی میں اقوام متحدہ نے ایک قرارداد پاس کی، جس کی روح سے فلسطین میں عرب اور یہودی دو حکومتوں کی تشکیل کی بات کی گئی اور بیت المقدس کو بین الاقوامی علاقہ قرار دیا گیا۔ لیکن اس غیر منصفانہ قرارداد کی عربوں نے مخالفت کی۔ دریاسنا برطانیہ نے جو عملاً صہیونیوں کی حمایت کر رہا تھا، یہ اعلان کیا کہ اس کی افواج 15 مئی 1948 تک فلسطین سے نکل جائیں گی، لیکن فلسطین سے برطانیہ کے کمشنر کے نکلنے سے کچھ ہی گھنٹے پہلے غاصب اور غیر قانونی صہیونی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ چوبیس اردی بہش سن 1363 ہجری شمسی کو معاصر ایرانی محقق، شاعر اور مصنف حبیب یغمائی کا انتقال ہوا. وہ سن 1316 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے. تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے فارسی ادب اور اسلامی تعلیمات کا گہرا مطالعہ کیا. انہوں نے 31 سال تک یغما کے نام سے ایک جریدہ شائع کیا. ان کے اشعار متفرق طور پر موجود ہیں. حبیب یغمائی کی کتابوں میں تصحیح مجموعہ آثار سعدی اور تصحیح ترجمہ تبری خاص طور پر قابل ذکر ہیں. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے.
ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے عید الفطر کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام.
عزیز سامعین، عید سعید فطر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. سامعین، عید الفطر کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں.
عید سعید فطر کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں.
Who is the lover? Allah. Who is ar-Rahman? Allah. Who is al-Mannan?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah.
محمد الرسول الله
لا إله إلا الله
محمد الرسول الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
All praise is due to the one and only He is the master of all creation.
All praise is due to the one and only. He is the master of all creation.
He's the sustainer and the maintainer of the whole universe.
La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger to Allah.
محمد الرسول الله
لا إله إلا الله
محمد الرسول محمد الرسول الله.
عید فطر انسان کا معنوی فطرت کی طرف پلٹنا ہے. تمام مسلمانوں نے ایک مہینے تک روزہ و نماز، ذکر و دعا اور مناجات اور قرآن کریم کی تلاوت کر کے خداوند عالم سے خاص قسم کا تعلق و رابطہ برقرار کیا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے ہوٹھوں کو گناہ اور بیہودہ باتوں سے محفوظ رکھا ہے اور اوقات روزہ میں کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کیا ہے تاکہ ان کے قلوب انوار الہیہ کو حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں اور عید الفطر کے دن خداوند عالم سے انعام و جزا پانے کے حقدار ہو جائیں۔ واہ واہ، کیا شیریں اور لذت بخش ہے کہ ایک مہینے کی عبادت و بندگی اور پورے وجود کے ساتھ خدا کی مغفرت کی حلاوت و شیرینی کا احساس۔ مومنین عید الفطر کے دن اسی طرح سے رہائی پاتے ہیں جس طرح سے ریشم کا کیڑا اپنے تاریخ خول سے باہر نکلتا ہے اور روشنی کی طرف پرواز کرتا ہے۔ مومنین بھی برائیوں سے نکل کر نیکیوں کی طرف پرواز کرتے ہیں اور اپنے قلب و وجود میں خاص سرور و نشاط کا احساس کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے خدا کے بندو، جان لو کہ سب سے کم ترین چیز کے جو روزہ دار مردوں اور عورتوں کے لیے خدا کی جانب سے پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری دن ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، اے خدا کے بندو، تم لوگوں کو مبارک ہو کہ پروردگار عالم نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے، اب اس کے بعد کی فکر کرو کہ کس طرح سے عمل کرنا ہے اور اپنی زندگی کو پاکیزہ برقرار رکھنا ہے۔
سامعین، زمین و آسمان میں جشن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ فرشتے خداوند عالم کی جانب سے مومنین کے لیے اجر و انعام لے کر حاضر ہوئے ہیں اور مومنین بھی اس عظیم و بزرگ دن کے موقع پر مسلسل تکبیروں کا گلدستہ اپنے لبوں پر سجائے ہوئے نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف رواں دواں ہیں اور عیدگاہ میں جمع ہو کر اپنے اتحاد و وحدت کا جلوہ پیش کر رہے ہیں۔ نماز کی صفوں میں محبت و ہمدلی، الفت و بھائی چارگی اور دوستی کا احساس جاری ہے اور یہ احساس الفت و محبت کا ایسا بندھن ہے جو اسلامی ملکوں کے تمام مومنین کو ایک دوسرے سے متصل و ملحق کر رہا ہے۔ عالم اسلام کے عظیم مفکر و فقیر شیخ مفید علیہ رحمہ اپنی کتاب امالی میں تحریر کرتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے نورانی و معنوی شب و روز میں مومنین اپنی انتھک کوششوں سے خداوند عالم کے مقام قرب سے بہت حد تک قریب ہوئے ہیں، لہٰذا ان کے اندر خوشی و انبساط کا عظیم دریا موجزن ہے اور ان کی خوشی و شادمانی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ شوال کی پہلی تاریخ کے جس دن عید فطر ہے، اس میں غسل کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے اور یہ گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح سے عطر لگانا، نیا و خوبصورت اور پاک و پاکیزہ لباس زیب تن کرنا، صحرا میں جانا اور زیر آسمان نماز عید بجا لانا، حکمت کے مطابق یہ سب کے سب خوشی و سرور کی علامتیں ہیں جن کی روایتوں میں تاکید کی گئی ہے۔
عید فطر اسلامی عیدوں میں سے ایک اہم ترین عید ہے اور اسلامی ممالک بلکہ جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہاں بڑے ہی تسک و احتشام کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس دن تمام مسلمانوں کی یہ کوشش رہتی ہے کہ نماز عید بجا لانے کے بعد خاص آداب و رسوم اور اچھے اور خوبصورت پروگرام منعقد کریں۔ آج کے دن شربت، مٹھائی خصوصاً ہندوستان و پاکستان میں سوئیاں بنائی جاتی اور ایک دوسرے کو کھلائی جاتی ہیں۔ گلیوں اور سڑکوں کو سجایا جاتا ہے۔ نئے لباس، غسل کرنا، بچوں کو عیدی دینا، گھر کے بزرگوں اور اعز و احباب کے یہاں جانا، مرحومین کی قبروں اور مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے جانا مسلمانوں کے خاص امور ہیں جنہیں عید کے دن انجام دینے کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ عراق کی عوام اس دن فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور دوسرے ائمہ کی نورانی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور عورتیں مل جل کر ایک ساتھ وہاں کی مخصوص شیرنی کلیجہ یعنی کھجور سے بنا ہوا ایک قسم کا بسکٹ بناتی ہیں۔
جس میں کھجور اور تل کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس بسکٹ کو چائے اور شربت کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان بھی عید فطر کے دن نماز عید ادا کرنے کے بعد بزرگوں اور عز و احباب سے ملنے جاتے ہیں۔ گھر کے بڑے بزرگ افراد مہمانوں کی آمد کے منتظر رہتے ہیں اور گھروں کو خوب صاف ستھرا اور سجا کر رکھتے ہیں۔ بچے بھی بزرگوں کو سلام کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں اور خوشی خوشی ان سے عیدی لیتے ہیں۔ اس دن گلیوں اور سڑکوں پر نعت و قصائد اور قوالیاں سنائی دیتی ہیں، اور لوگ نئے نئے لباس پہنتے ہیں اور سوئیوں سے لوگوں کا منہ میٹھا کراتے ہیں۔
اللہ یا رب تقبل توبتنا، اللہ یا رب واغفر زلتنا، اللہ وتعطف ضمه خطيئتنا، اللہ
یا رب تقبل توبتنا،
اللہ
وتعطف ضمه
خطيئتنا،
يا رب تقبل توبتنا، يا رب واغفر زلتنا، وتعطف ضمه خطيئتنا،
يا رب تقبل توبتنا،
سامعین، عید فطر کے دن انڈونیشیا کے عوام نماز عید پڑھنے کے بعد ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور ایک خاص پروگرام بنام حلال بے حلال منعقد کر کے اپنے رشتوں اور تعلقات کو مستحکم کرتے ہیں۔ آج کے دن وہ لوگ ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں اور رنجش و کدورت کو اپنے دلوں سے نکال دیتے ہیں۔ شب عید میں انڈونیشیا کے مسلمان سڑکوں اور گلیوں پر جا کر نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں اور ڈھول بجا کر عید کی آمد کی خبر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یمن میں بھی سعودی عرب سے جنگ ہونے اور ویرانی و بربادی سے پہلے وہاں کے لوگ نماز عید بجا لانے کے بعد جنگلوں اور پارکوں میں جاتے تھے۔ اسی طرح سے عید کی آمد سے پہلے یہ لوگ نئے لباس خریدتے ہیں اور مختلف انواع و اقسام کی مٹھائیاں اور پکوان بناتے ہیں اور جشن و سرور کی محفلیں سجاتے ہیں۔ ملک شام میں بھی انواع و اقسام کی غذا اور مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں۔
ملیشیا میں عید کی آمد سے کچھ دنوں پہلے ہی سے پورے شہر میں چراغاں کیا جاتا ہے اور خوبصورت کمکموں سے اسے سجایا جاتا ہے اور لوگ بازاروں سے نئے نئے کپڑے خریدتے ہیں۔ عید کی شب میں ملیشیا کے لوگ ایک خاص قسم کی مٹھائی بناتے ہیں جسے رندانگ کہتے ہیں، جو گائے کے گوشت اور دودھ ناریل میں پکے ہوئے مرغے سے ملا کر بناتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ ایک غذا جسے توپات کہتے ہیں بناتے ہیں، جو چاول کے آٹے اور خرمے سے بنائی جاتی ہے اور مہمانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تمام مسلمان ملکوں میں اپنے اپنے آداب و رسوم کے مطابق عید منائی جاتی ہے اور انواع و اقسام کی غذائیں اور مٹھائیاں اور پکوان بنائے جاتے ہیں۔ البتہ آج کے دن تمام مسلمان جہاں عید سعید فطر کی خوشیاں مناتے ہیں، وہیں فلسطین میں رہنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کے درد و رنج کو بھی یاد کرتے ہیں۔ فلسطین، یمن اور نائجیریا اور تمام اسلامی ممالک میں رہنے والے وہ مسلمان کے جو ظالموں اور جابروں کے زیر شکنجہ ہیں، ان کی رہائی کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔
سامعین، اسلامی ملکوں میں نماز عید نہایت ہی پرسکو طریقے سے ادا کی جاتی ہے اور نمازیوں کے دہن سے نکلنے والی تکبیریں لوگوں کو اپنی جانب جذب کر لیتی ہیں۔ نماز پڑھنے والے نئے نئے کپڑے پہن کر مصلی یا عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اور نماز کی ادائیگی سے پہلے زکوٰۃ فطرہ نکال کر غریبوں محتاجوں کو دیتے ہیں، اور بعض ملکوں میں اس مقصد کے تحت رکھی جانے والی صندوقوں میں ڈالتے ہیں تاکہ شعائر الہی کو بجا لائیں۔ خداوند عالم فطرہ واجب کر کے مسلمانوں کی اس گھڑی کی خوشی میں ان لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے جو محتاج اور غریب و نادار ہیں، تاکہ مسلمانوں میں ہمدلی کا احساس باقی رہے اور ایسے پرمسرت موقع پر اپنے محتاج و نادار بھائیوں کو فراموش نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ عید کے دن مسلمان زکوٰۃ فطرہ نکال کر حکم شرعی بھی بجا لاتا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی خوشی و شادمانی میں شریک بھی کرتا ہے، اور مختصر سا مال دے کر محتاج و فقیر کے چہرے پر پڑے ہوئے غربت کے غبار کو کسی حد تک صاف کر دیتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ فطرہ روح کی پاکیزگی کا باعث بھی بنتا ہے اور معاشرے کی اقتصادی ترقی میں رونق کا سبب بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ اعلیٰ کی 14ویں اور 15ویں آیتوں میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، بے شک پاکیزہ رہنے والا کامیاب ہو گیا جس نے اپنے رب کے نام کی تسبیح کی اور پھر نماز پڑھی۔
خوش نصیب ہیں وہ افراد جو عید کی خوشیوں اور شادمانیوں کے ساتھ ساتھ بندگی پروردگار کے سلسلے کو باقی رکھ کر اسے دوام بخشتے ہیں۔ بے شک ان کی دلی آرزو ہوتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جو ایک مہینے کی انتھک کوششوں اور عبادتوں کے ذریعے تقواہ الہی اختیار کیا ہے اور اپنے دل کو ہر طرح کی کثافت و گناہ سے پاک و صاف کیا ہے، حفاظت کریں۔ ایسے افراد عید فطر کو صرف ایک نیک راہ کا خاتمہ نہیں جانتے بلکہ اپنے روح و جان کی تبدیلی و تحول کا نقطۂ آغاز سمجھتے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان میں جس طرح سے خداوند عالم سے انس و عشق رکھا ہے اسی طرح ہمیشہ اسے باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی حفظہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں، دعائے ابو حمزہ صومالی میں ہم خداوند عالم سے درخواست کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں توبہ کے بلند ترین مقام تک پہنچا دے تاکہ منحرف راستوں، برے اعمال، بدترین باتوں اور برے اخلاق سے اچھے امور کی طرف واپس آ جائیں، اور جب ہم خانہ رحمت الہی کی طرف واپس آ جائیں گے تو خداوند عالم اپنی آغوش رحمت میں ہمیں جگہ دے دے گا اور ہماری دعاؤں کو مستجاب کرے گا۔ لہذا ماہ رمضان میں جو فطری طور پر واپسی ہمیں نصیب ہوئی ہے اس کو غنیمت شمار کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ اگرچہ یہ دن ایک اجتماعی حیثیت کا حامل ہے اور اسلامی تہذیب کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، ہر وہ دن جب انسان خدا کی معصیت نہ کرے عید ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام مسلمان چین و سکون کے ساتھ عید کی خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہوئے اپنے رب کے دسترخوان رحمت کا شکرانہ ادا کر سکیں۔ پروردگارہ عید سعید فطر کو ہمارے لیے واقعی عید قرار دے، ایسی عید جو ہمارے وجود کی بارگاہ الہی میں بازگشت کی نوید دے کر آئے، وہ عید کے جس کے بعد ہم دوبارہ گناہوں کی طرف نہ پلٹیں۔ پروردگار ہمیں عید سعید کی برکتوں کے سائے میں اس قابل بنا کہ ہمارا آنے والا ہر دن عید قرار پائے۔ سامعین، آپ سب کی خدمت میں عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
نبی رسول کا، جنت رسول کی، اور دوزخ میں کیسے جائے گی امت رسول کی؟ تو بھر دو جھولی، بھر دو جھولی میرے یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ اور بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔
ہر مخالف زمانہ کدھر جائیں ہم حالتِ بے کسی کس کو دکھلائیں ہم ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے عید الفطر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے. ہم بھی آپ کو عید سعید فطر کی دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. سامن پروگرام آئینۂ صحافت میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں کا جائزہ لیتے ہیں, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ جامع جم کی سرخی ہے, فلسطین اور غزہ کے شہریوں پر صہیونی حکومت کے حملے فوراً روکے جائیں, یمن کے بحران کا فوجی حل نہیں, امیر قطر سے صدر روحانی کی ٹیلی فونی گفتگو. القدس العربی, غزہ میں شہدا کی تعداد 109, 28 بچے بھی شہید, غزہ پر غاصب صہیونی فوج کے حملوں میں شدت. نیویارک ٹائمز کی سرخی ہے, جنگ میں شدت کے ساتھ ہی اسرائیل کی بری فوج نے غزہ پر گولہ باری کی. اور اب کچھ تفصیلی خبروں کا جائزہ لیتے ہیں. روزنامہ جوان جو ایران کا اخبار ہے, اس نے سرخی لگائی ہے, استقامتی محاذ کے غیظ و غضب میں فلسطین کے غاصبوں کا سب کچھ راکھ ہو جائے گا, یہ بات کہی ہے جنرل باقری نے. اس خبر کی تفصیل کچھ اس طرح سے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل محمد باقری نے ایک بیان جاری کر کے بیت المقدس میں فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم اور مسجد الاقصی اور دیگر مقامات پر صفاق صہیونیوں کے حملوں میں فلسطینیوں کے قتل عام کی مذمت کی اور فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک طاقتور اور بااثر اتحاد بنانے کی ضرورت پر زور دیا. بیان میں کہا گیا کہ بلا شبہ نحس و صفاق اور بچوں کے قاتل صہیونی حکومت کے جرائم سے مظلوم فلسطینی عوام میں زیادہ اتحاد اور فیصلہ کن جیت کے لیے استقامت اور مضبوط بننے کے یقین میں اضافہ ہوا ہے, اور ایسے وقت میں فلسطینی عوام اور دنیا بھر کے مسلمان کچھ عرب حکومتوں کی غداری اور صہیونی حکومت سے تعلق قائم کرنے کے ان کے قدم کو کبھی فراموش نہیں کریں گے. بیان میں کہا گیا کہ فلسطین پر قبضے اور مظلوم فلسطینیوں کے قتل عام کے 73 برس کے دوران بیت المقدس کی تحریک دن بدن وسیع اور زیادہ طاقتور ہو کر اس مستقبل کی طرف بڑھ رہی ہے. جب مقدس سرزمین ظالم و قاتل صہیونیوں کے منحوس وجود سے پاک ہو جائے گی اور فلسطینی قوم خدا کی مدد سے مکمل فتح حاصل کر لے گی. اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں کچھ اہم سرخیوں پر. ہندوستان ٹائمز سے سرخی ہے, عید الفطر, وزیراعظم مودی نے مبارکباد دی, کہا ہر ایک کی صحت کے لیے دعا گو ہوں. روزنامہ جسارت, مسئلہ کشمیر اور فلسطین دونوں حل طلب ہیں, وزیر خارجہ. ڈیلی پاکستان, او آئی سی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. اور روزنامہ جنگ کی سرخی ہے, امریکی رکن کانگریس رشیدہ طلیب اور الہان عمر کا اسرائیلی جارحیت پر رد عمل. امریکی ڈیموکریٹ مسلم خاتون رکن کانگریس رشیدہ طلیب غزہ کی دکھی ماں کی کہانی سناتے ہوئے آبدیدہ ہو گئیں. رشیدہ طلیب نے کہا کہ دوستوں کو یاد دلا دوں کہ فلسطینی بھی وجود رکھتے ہیں, ہم بھی انسان ہیں, ہمیں بھی خواب دیکھنے کی اجازت ہے, ہم مائیں ہیں, بیٹیاں ہیں, پوتیاں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم انصاف کے طالب ہیں, ہر قسم کے ظلم کے خلاف لڑتے ہوئے معذرت خواہ نہیں, فلسطینی کہیں نہیں جا رہے, آپ اسرائیل کی نسلی حکومت کو خواہ جتنے پیسے بھیجیں. رشیدہ طلیب نے غزہ کی ایک ماں کی تحریر کو پڑھ کر سنایا کہ غزہ کی ماں کہتی ہے وہ بچوں کو اپنے بیڈ روم میں سلاتی ہے تاکہ مریں تو ساتھ مریں، وہ نہیں چاہتی ہے کہ کوئی زندہ رہے اور دوسرے کی موت کا غم سہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیان مجھے اور بھی توڑ دیتا ہے جب میں اپنے ملک کی پالیسیاں دیکھتی ہوں۔ اسرائیل کو فنڈنگ اس ماں کے اپنے بچوں کو زندہ دیکھنے کے حق سے انکاری ہے۔ رشیدہ طلیب نے بھی کہا کہ ہمیں اسرائیل کے لیے امداد عالمی انسانی حقوق کی پاسداری سے مشروط کرنا ہوگا۔ اسرائیل کی غیر مشروط حمایت سے فلسطینیوں کی زندگیاں مٹ رہی ہیں۔ پروگرام کے سلسلے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایرنا نیوز ایجنسی کی سرخی ہے، جیسی پی او اے پر عمل درآمد کی صورت میں ایران اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان $10 ارب کی تجارت کی گنجائش۔ فارس نیوز ایجنسی، جنوبی افغانستان کی سب سے بڑی چھاونی سے امریکی فوجیوں کا انخلا۔ الفرات نیوز، سعودی تیل کمپنیاں عراق میں سرمایہ کاری کی تیاری کر رہی ہیں۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی سرخی ہے، مقبوضہ فلسطین کے بارے میں سلامتی کونسل کا اجلاس ملتوی۔ ذرائع نے بتایا کہ امریکہ کی مخالفت کی وجہ سے مقبوضہ فلسطین کے حالات پر غور کرنے کے لیے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ملتوی ہو گیا ہے، جو مجازی صورت میں منعقد ہونے والا تھا۔ فلسطین میں جھڑپوں میں شدت کے بعد جمعے کے روز سلامتی کونسل کا اجلاس منعقد ہونے والا تھا، تاہم اقوام متحدہ میں چین کے ایک اعلی سفارتکار نے فرانس پریس کو بتایا کہ جمعے کو کوئی اجلاس نہیں ہوگا۔ فرانس پریس سے گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے سفارتکار نے کہا کہ یہ اجلاس امریکہ کی مخالفت کی وجہ سے ملتوی ہو گیا اور امریکہ نے اگلے منگل کو اجلاس منعقد کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ سلامتی کونسل کے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہونے والے اس اجلاس کے لیے سلامتی کونسل کے 15 اراکین کی رضامندی ضروری تھی، اس لیے امریکہ اکیلے ہی اجلاس کو ملتوی کرنے میں کامیاب رہا۔ یو این آئی کی سرخی ہے، صدر جمہوریہ کی عید الفطر کی مبارکباد۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے ملک کے شہریوں کو عید الفطر کی مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ عید الفطر کے موقع پر میں تمام شہریوں بالخصوص مسلم بھائیوں اور بہنوں کو اپنی نیک خواہشات پیش کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں۔ رمضان مبارک کے دوران لوگ روزہ رکھتے ہیں اور مسلسل دعاؤں اور اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان کے اختتام پر منایا جانے والا عید الفطر کا یہ مقدس تہوار اخوت اور ہم آہنگی کے جذبے کو تقویت دینے والے ایک موقع کے طور پر منایا جاتا ہے۔ عید الفطر خود کو ایک مرتبہ پھر انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کرنے اور ضرورت مند لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے وقف کرنے کا ایک موقع بھی ہے۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم COVID-19 کی اس وبا سے نمٹنے کے لیے سبھی ضابطوں اور رہنما ہدایات پر عمل کریں گے اور سماج و ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ جرمن نیوز ایجنسی نے سرخی لگائی کہ اسرائیل نے غزہ پر حملے تیز کیے، فوجی میدان میں اتر چکے ہیں فوج کا اعلان۔ فرانس 24 کی سرخی ہے، بائیڈن نے مصر، تیونس اور دیگر عرب ملکوں سے مشرق وسطی میں امن کے لیے تعاون کی اپیل کی۔ اور اے نیوز ایجنسی کی سرخی ہے کہ غزہ پر اسرائیل کے حملے میں 103 جاں بحق۔ ڈان اردو کی یہ سرخی لگی ہے کہ وزیر اعظم کا فلسطینی صدر سے ٹیلی فون پر رابطہ، فلسطینیوں کی حمایت کے عزم کا اعادہ۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اس مرحلے میں اب پیش خدمت ہے آپ کے خطوط اور ان کے جواب پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے اور ہمیں یہیں پروگرام سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، سب سے پہلے عید سعید فطر کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
میں بھی آپ تمام سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ڈھیروں عیدیں آپ سب کو نصیب فرمائے اور آپ خوش و آباد رہیں۔
عید مبارک، عید مبارک، سب لوگوں کو ہمارا عید مبارک۔
سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ عید فطر کے موقع پر زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، عید سعید فطر کے ایام ہیں، اور ان مبارک ایام میں ہم سب کی یہی دعا ہے کہ پروردگار متعال زندگیوں میں آسانیاں، آسائشیں اور ہم سب کو خوشحالی کی طرف گامزن رکھے۔ یقینی طور پر یہ عید ایک بڑی عید ہے کہ جو ایک مہینے کی ریاضت، روزہ داری، عبادت، شب زندہ داری اور اسی طریقے سے خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کے نتیجے میں بندے خدا کو پروردگار متعال کی طرف سے تحفہ عنایت ہوا ہے۔ ہاں، یہ عید ایسی عید ہے کہ جس کے اندر ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ دیگر محتاج لوگوں کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں اور ان کے لیے بھی آسائشیں فراہم کریں۔ تمام مسلمان مل کر یقینی طور پر معاشرے سے غربت بھی ختم کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے مفلسی کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ کرونا کے ایام ہیں اور خاص طور پر ہندوستان، پاکستان میں کرونا کی لہریں یقینی طور پر عام آدمی کو متاثر کر رہی ہیں اور روزانہ کام کرنے والے افراد زیادہ دباؤ میں نظر آتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو اس عید کے موقع پر ان سب کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس عید کے صدقے میں ہم سب کو ہمیشہ کی طرح خوشحال رکھے اور خوشحالی نصیب فرمائے۔ آپ سب کو ایک مرتبہ پھر میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ عید مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
حسین تخفیف پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات شامل کرتے ہیں، اور عید سعید فطر کی مناسبت سے یہ صوتی پیغام ارسال کیا ہے ایلو پاکستان کے سرگرم ممبر اور پاک ریڈیو لسنرز کلب جھنگ کے صدر محمد عقیل بشیر صاحب نے۔ تو سماعت فرمائے محمد عقیل بشیر صاحب کا یہ آڈیو پیغام۔
السلام علیکم، محمد عقیل بشیر، پاک لسنرز کلب جھنگ، انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان، آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے میں اپنے کلب کے ممبران اور اپنی تنظیم کی جانب سے ریڈیو تہران کے تمام عملہ اور سامعین کی خدمت میں پرخلوص سلام عرض کرتا ہوں۔ رمضان مبارک تقریباً اختتام پذیر ہے اور چند ہی دنوں بعد عید سعید کا دن آنے والا ہے، تو سوچا اس موقع پر اپنے دو چار کلمات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ سب سے پہلے تو میں ریڈیو تہران کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رمضان الکریم کی مقدس ساعتوں کو انہوں نے بہت ایمان افروز بنایا۔ تلاوت، نعت شریف، صبح رمضان جیسے بہترین پروگرام پیش کیے جن سے انسان کا ایمان تازہ ہوا، اور خصوصاً 21 رمضان المبارک کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے موقع پر پیش کیا جانے والا پروگرام بہت زبردست رہے۔ عید کے موقع پر ہمیں یہ رمضان المبارک یہ سبق اور درس دیتا ہے کہ کس طرح ہم نے صبر اور استقامت سے زندگی کو گزارنا ہے، کیونکہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تحفہ ہے جو امت محمدیہ کی طرف ہے۔ تو یہ صرف نیکیاں جمع کرنے کا نہیں بلکہ عملی طور پر اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنے کا مہینہ ہے۔ تو میں تمام اپنے سامعین دوستوں سے اور تمام ریڈیو تہران کی اردو سروس کے جو جہاں جہاں سننے والے ہیں گزارش کروں گا کہ ہم میں جو صاحب استطاعت ہیں وہ اپنے دائیں بائیں عزیز اقربا، محلے دار، پڑوسی، ہمسائے، ان کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کریں، تاکہ وہ لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں. کرونا کی وبا بھی بہت زیادہ پھیل چکی ہے تو ہمیں احتیاط کی بہت ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موذی وبا سے محفوظ رکھے. گو اس عید پر وہ گرم جوشی تو نہیں ہو سکتی کیونکہ لوگ ہاتھ ملانے سے گلے ملنے سے گریز کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمیں احتیاط بھی کرنا ہے اور اس خوشی کے تہوار کو منانا بھی ہے, تو احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے اس تہوار کو منایا جائے. اور میں ایک دفعہ پھر ریڈیو تہران اردو سروس کے تمام پیشکاروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایمان افروز پروگرام پیش کیے, اور میں تمام اردو سامعین کو عید سعید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی جناب محمد عقیل بشیر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی کہ آپ نے عید سعید فطر کی مناسبت سے یہ خوبصورت پیغام ہمارے لیے ارسال کیا. ہم بھی آپ کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کو, آپ کے اہل خانہ کو, آپ کے کلب ممبران کو, کہ یہ عید واقعاً ایک بڑی عید ہے مسلمانوں کے لیے, اور اس عید کا ثواب اور اس عید کے اندر ایک دوسرے سے ملنے کا ثواب خداوند متعال نے بہت زیادہ رکھا ہے. کوشش کریں کہ ان ایام کے اندر لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا باعث بنیں, اور اپنے اہل و عیال, اپنے احباب, رشتہ دار, خاندان کے افراد, ان کے ساتھ روابط برقرار کریں اور کوشش کریں کہ محبتوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. یقینی طور پر عید جو ہے وہ انسان کے اندر ایک فطری تقاضا جو ہے وہ ایجاد کرتی ہے, اور یہ فطری تقاضا یہی ہے کہ ہم خدمت خلق کریں, خلق خدا کی خدمت کریں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت بہت خیال رکھیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ماہ مبارک رمضان کے پروگراموں کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور ان کو پسند فرمایا. دیگر پروگراموں کے حوالے سے بھی آپ کے تبصرے اور خطوط ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں, اور ہمیشہ کی طرح آپ نے اس مرتبہ بھی بھرپور طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے یہ آڈیو پیغام ارسال کیا. امید ہے کہ آئندہ بھی آپ اسی طریقے کے پیغامات ہمیں ارسال کرتے رہیں گے.
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے محمد جنید ملک صاحب نے. وہ لکھتے ہیں, سب سے پہلے عید سعید فطر کی مناسبت سے مبارکباد قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائیں. عید فطر کے یہ ایام ہیں, ہر طرف عید کا جشن منایا جا رہا ہے, اور مسلمانوں میں عید فطر کا تہوار ہمیشہ سے خاص جوش و ولولے کے ساتھ منایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کا یہ مسلمانوں کو انعام دیا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. یہ عید شکرانے کی ہے. ماہ مبارک رمضان میں ریڈیو تہران نے بہترین پروگرام نشر کیے ہیں, اور ہمیشہ کی طرح ہمارے لیے اس مہینے میں علمی, تحقیقی اور روحانی پروگرام پیش کیے. میں ریڈیو تہران کی اردو نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ تمام پروگرام لائیو سنوں, لیکن مصروفیات کی بنا پر کبھی ایسا ممکن نہیں ہو پاتا. اور جب بھی لائیو نشریات نہیں سنتا تو آرکائیو کے ذریعے اس دن کی نشریات سن لیتا ہوں. ویسے کبھی کبھی انٹرنیٹ بھی مشکل پیدا کرتا ہے, یہاں نیٹ کی اسپیڈ بہت کم ہوتی ہے. ماہ مبارک رمضان کے خصوصی پروگرام بھی نہایت شاندار رہے ہیں. میں دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کو بھی سنتا ہوں, لیکن کوئی بھی ریڈیو اسٹیشن اس سلیقے سے نشریات پیش نہیں کرتا جس طرح ریڈیو تہران پیش کرتا ہے. تازہ ترین عالمی خبریں, اہم خبر پر سیاسی تجزیہ اور اہم واقعات پر رپورٹ, سیاسی تبصرہ, اس کے علاوہ عالمی حالات کے تناظر میں سیاسی پروگرام کا نشر کیا جانا, پھر سماجی موضوعات پر پروگرام پیش کرنا, خاص مذہبی مناسبتوں پر خصوصی پروگرام, یہ وہ سب مثبت نکات ہیں جن پر دیگر ریڈیو اسٹیشنز خاص توجہ نہیں دیتے. خیر, میں ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں اور اس ریڈیو کے ساتھ میری پرانی وابستگی ہے, اس لیے میں خاص توجہ سے ریڈیو تہران سنتا ہوں. کشمیر کے حالات میں اب کچھ سکون ہے, لیکن صورتحال معمول کے مطابق نہیں ہے. حالات کسی بھی وقت بگڑ جاتے ہیں, اور کشیدگی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. آپ دعا کریں کشمیر کے حالات بہتر ہوں اور لوگ سکون کے ساتھ زندگی گزاریں. ریڈیو تہران کا شکریہ کہ جو کشمیر کے حالات پر بھی رپورٹیں اور تبصرے پیش کرتا ہے.
جی جناب محمد جنید ملک صاحب, ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے آپ نے یہ تفصیلی خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے اور عید سعید فطر کی مبارکباد آپ نے پیش کی ہے. عید الفطر کی مبارکباد اور ساتھ ہی ساتھ اس تہوار کے حوالے سے اپنے احساسات و جذبات کا آپ نے اظہار کیا ہے. جی ہاں, یہ عید مسلمانوں میں نہایتی جوش و ولولے کے ساتھ منائی جاتی ہے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں اور مسلم ممالک میں بھی یہ عید یقینی طور پر ایک بہت بڑا اسلامی تہوار سمجھا جاتا ہے اور مسلمانوں میں خاص اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. ویسے ماہ مبارک رمضان کی برکتیں, رحمتیں, فضیلتیں اس عید کے ساتھ شامل ہیں اور یہ وہ انعام ہے کہ جو پروردگار متعال نے اس دن کی مناسبت سے مسلمانوں کو عطا کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے عید الفطر کی مناسبت سے ہمیں مبارکباد پیش کی اور ساتھ ہی ساتھ تمام سامعین کو بھی یاد رکھا. ماہ مبارک رمضان میں پیش کیے جانے والے خصوصی پروگراموں کے حوالے سے بھی آپ نے نہایت مدلل گفتگو کی ہے اور ہمارے ان پروگراموں کو علمی, تحقیقی اور روحانی قرار دیا ہے. بہرحال ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ کی طرح خصوصی پروگراموں کو سامعین کے لیے بہترین سے بہترین انداز میں پیش کریں اور ہم نے اپنی اس روایت کو باقی رکھا اور اس سال بھی دو پروگرام صبح رمضان اور نور رمضان پیش کیا گیا. صبح رمضان صبح کی نشریات کا ماہ رمضان میں مستقل سلسلے وار پروگرام تھا اور نور رمضان جو ہے وہ شام کی اور رات کی نشریات میں پیش کیا جاتا تھا. اور ہم نے کوشش کی کہ عالم اسلام کے ممتاز دانشوروں کو اس میں دعوت دیں اور انہوں نے بھی بہترین انداز میں ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے گفتگو کی اور اخلاقی موضوعات پر اپنے بیان کو جاری و ساری رکھا. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ نشریات سنتے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. بہرحال ریڈیو اب تبدیل ہوتا جا رہا ہے, کہیں پر نیٹ کی سہولت ہوتی ہے, کہیں پر نہیں ہوتی. بعض لوگ روایتی ریڈیو کے ذریعے سے پروگرام سنتے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور ان کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ریڈیو کے ذریعے سے ہی پروگرام سنا جائے. بہرحال آپ نے نہایت ہی بہترین انداز میں تفصیلی خط ہمیں ارسال کیا. بہرحال ہم نے آپ کا پورا خط پروگرام میں شامل کیا ہے. ریڈیو کے پروگراموں کو پسند کرنے اور ہمارے تمام سماجی, سیاسی, اسلامی, قرآنی, مذہبی پروگراموں کا ایک ایک کر کے ذکر کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ بہترین خط ارسال کیا. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کشمیر کے حوالے سے بھی ہماری دعا ہے کہ پروردگار متعال وہاں کے حالات کو درست رکھے اور وہاں کے لوگ آسائش اور آرام کے ساتھ زندگی بسر کریں.
یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر میاں والی سے ارلو پاکستان کے سرگرم ممبر محمد ظریف خان صاحب نے. وہ لکھتے ہیں, سب سے پہلے عید فطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ماہ رمضان کی عبادات قبول فرمائے. ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں اور ہمارے علاقے میں تینوں وقت کی نشریات میں آواز ایف ایم ریڈیو کی طرح ہوتی ہے اور سننے میں بڑا مزہ آتا ہے. اس سال جب فریکوینسیاں تبدیل ہوئیں تو ایک دن تو آواز متاثر رہی لیکن پھر بعد میں آواز صاف اور شفاف ہو گئی. ریڈیو تہران کے سارے پروگرام قابل تعریف ہیں. کس پروگرام پر تبصرہ تحریر کروں؟ بس اتنا کہوں گا کہ ریڈیو تہران زندہ باد, پاک ایران دوستی زندہ باد. بہرحال ریڈیو تہران کی اردو سروس کے تمام پروگراموں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور سیاسی حالات سے آگہی کے علاوہ دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کے تناظر میں سیاسی گفتگو بھی کمال کی ہوتی ہے. صبح کی نشریات میں پروگرام انداز جہاں سے بھی حالات سے بھرپور آگہی کا موقع فراہم ہوتا ہے. ریڈیو تہران نے ہمیشہ سامعین کے لیے بہترین پروگرام پیش کیے ہیں. ماہ مبارک رمضان میں بھی ریڈیو تہران نے بہترین پروگرام پیش کیے ہیں. ویسے جیسے ہمارے علاقے میں آواز صاف سنائی دیتی ہے لیکن پاکستان کے دیگر علاقوں میں ایسا نہیں, وہاں آواز کی کیفیت میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے اور کہیں تو بہت زیادہ شور ہوتا ہے.
جی جناب محمد ظریف خان صاحب, میاں والی پنجاب پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمیں ارسال کیا اور ہمیشہ کی طرح ریڈیو تہران کے پروگراموں کی آپ نے تعریف کے انبار لگا دیے. عید سعید فطر کی مبارکباد آپ نے پیش کی, آپ کو بھی ہم دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسی ڈھیروں عیدیں آپ کو بھی خداوند متعال نصیب فرمائے, خوشیاں نصیب فرمائے اور آپ کا گھر, آپ کا گھرانہ, آپ کے اہل خانہ, آپ کے علاقے کے تمام افراد خوش و آباد رہیں انشاءاللہ. ریڈیو کے پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. آواز کی کیفیت کے حوالے سے بھی آپ نے ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ ہمیں آگاہ کیا اور ہمیشہ آپ واٹس اپ پر ان رہتے ہیں اور ریڈیو کی آواز کی کیفیت کے حوالے سے ہمیں آگاہ رکھتے ہیں. بہرحال ریڈیو کے حوالے سے آپ کی محبتیں ہمیشہ ریڈیو تہران کے شامل حال رہی ہیں اور آپ ہمیشہ واٹس اپ کے ذریعے ہمیں آواز کی کیفیت سے آگاہ رکھتے ہیں. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں. آپ ہمیشہ ریڈیو تہران سے بلکہ ریڈیو سے محبت کرنے والے ہیں. ریڈیو کے پروگراموں کو پسند کرنے سننے کا بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمیں خط لکھتے رہیں گے اور ہم بھی آپ کی خدمت میں عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہن مریم زہرا, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے. ہم ایک مرتبہ پھر عید سعید فطر کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں. خدا حافظ. Thank you.